السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میزبان بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر ہیں پیٹر ہانلے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو ویو ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری یہ نشریات سماعت فرمائیے. ماہرین سے سوال پوچھنے یا ان سے کی رائے جاننے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-7800-7789. پروگرام چہار رنگ میں ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی دوبارہ پیشکش, پاکستان اور بھارت کا رد عمل. پاکستان کا سیاسی منظرنامہ, سینٹ چیئرمین کے لیے عدم اعتماد کی تحریک کی ناکامی کے بعد حزب اختلاف کے سیاستدانوں کی آئندہ حکمت عملی. حاضل بزنجو کا انتخابی نتائج پر تبصرہ اور آئی ایس پی آر کا بیان. افغانستان میں انتخابات کی تیاریاں اور اطلاعات کے مطابق امریکی افواج کی انخلا کی منصوبہ بندی. پاکستان, بھارت اور یہاں امریکہ سے ہمارے تجزیہ کاروں کی آرا اور تبصرے ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. آغاز کرتے ہیں ہم. بھارت نے مزید فوجی دستے خصوصی پروازوں کے ذریعے اپنے زیر انتظام کشمیر میں پہنچائے. یہ دستے نئی دلی سمیت ملک کے دیگر علاقوں سے سری نگر پہنچائے گئے. اس کے علاوہ کئی ہزار فوجی ریل کے ذریعے جموں پہنچے, جہاں سے انہیں ریاست کے مختلف علاقوں میں تعینات کیا جائے گا. اتنی بڑی تعداد میں اضافی فورسز کی تعیناتی کے سبب ریاست, بالخصوص مسلمان اکثریتی علاقوں میں افواہوں اور کیا سرائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. خوف و ہراس کی فضا قائم ہے اور مختلف خدشات کا برملا اظہار ہونے لگا ہے. آج اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بھارتی کے زیر کنٹرول کشمیر اور سری نگر سے صحافی زاہد شاہ. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام. السلام علیکم.
بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کا, پروگرام میں اپنی بات کرنے کا. یہ کچھ چیزیں جو آج کی تازہ ترین صورتحال ہے. کچھ دنوں سے ظاہر ہے یہ سلسلہ تو جاری ہے, پچھلے دنوں سے بھی کچھ ایسے معاملات ہیں, سیاسی معاملات, جن کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہے. آپ یہ بتائیے گا, خود سری نگر میں رہتے ہیں, خود صحافی ہیں, کیا صورتحال ہے اصل میں, کیا بتانا چاہیں گے ہمارے سننے والوں کو؟
یہ ایکچولی بات یہ ہے کہ بہت خوف و ہراس کا ماحول ہے. اور پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ 10,000 فوجی آئیں گے, تو تب تھوڑا سا اس میں یہ تھا کہ کیوں آ رہے ہیں. تو پھر یہ پتہ چلا کہ ایڈمنسٹریشن نے یہ کہا کہ 15 اگست کو وہاں پنچایتی جتنے بھی چناؤ ہوئے ہیں, تو وہ جتنے بھی پنچایت ہیں تو وہاں ایک جھنڈا پھہرایا جائے گا, اس کے لیے لائے گئے ہیں. لیکن اس کے بعد کل ہی یہ فیصلہ کیا گیا کہ 25,000 فوجی جو ہیں وہ اور منگوائے گئے ہیں ملک کے باقی حصوں سے وہاں.
جی,
تو اسے یہ ہو گیا ہے کہ یہ پہلے سے ہی وہاں ایک فضا چلی تھی کہ کچھ نہ کچھ جو ہے یہ ہونے والا ہے, اور پہلے سے ہی اتنی تعداد ہے فوجیوں کی.
جی,
تو اور لانے کی کیا ضرورت ہے.
جی,
تو کچھ افواہیں بہت زیادہ ہیں اس وقت, افواہیں بہت زیادہ گرم ہیں, اور افواہیں یہ ہیں کہ شاید 35A کو
جی
وہ رد کرنا چاہتے ہیں.
جی,
یا کچھ اس حوالے سے کافی زبردست افواہیں پھیل رہی ہیں, اور اس سے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہماری جو وہاں پہ لائف ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ
ہو رہی ہے. اس پہ جو جس کی طرف آپ نے آئین کی شک 35A کا ذکر کیا, اس پر ہم نے اپنے پچھلے پروگراموں میں کافی ہم بات کرتے آئے ہیں, کیونکہ کافی دنوں سے وہ ایک اختلافی سلسلے کے طور پر سامنے آئی ہے. ابھی آپ نے بات کی, جو میرا سوال بھی ہوتا ہے اپنے سارے جتنے بھی ہمارے تجزیہ کار ہیں, اور خاص طور پر اگر سری نگر سے ہم بات کرتے ہیں, تو ہم یہ پوچھنا میں یہ چاہتی ہوں. ابھی آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں فوجی وہاں پر موجود ہیں, پھر کوئی ایک ہڑتال وہ ہوتا ہے, کوئی جلسہ جلوس ہوتا ہے, تشدد کے واقعات ہوتے ہیں, جھڑپیں شروع ہو جاتی ہیں, پھر ہڑتالوں کا لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اسکول بند ہو جاتے ہیں, کاروبار بند ہو جاتے ہیں. ایک عام زندگی, عام آدمی کی زندگی کس طرح سے ہے وہاں پر اس ساری صورتحال کے تحت؟
جی, یہ ایک اب جو اس تمام صورتحال سے لوگ جوجھ رہے ہیں, اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ لاسٹ ایئر کوئی 80 سے زیادہ دن ہڑتال رہی, تو پہلے سے ہی پھر جب سرما کی چھٹیاں ہوتی ہیں, خاص کر بچوں کے, میں ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں,
جی,
تو تقریباً 3 مہینے اسکولز بند رہتے ہیں. پھر الگ سے جو چھٹیاں ہوتی ہیں وہ تقریباً 2-2.5 مہینے کی ہوتی ہیں چھٹیاں اور.
جی,
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل 6-7 مہینے ہمارے جو بچے ہیں وہ اسکول نہیں جا سکتے. اور اس سے ظاہر ہے کہ جو ان کی ایجوکیشن ہے، جو ان کی تعلیم ہے، وہ بہت حد تک متاثر ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ افواہیں ہوتی ہیں کہ اب جی وہ ہونے جا رہا ہے، یہ ہونے جا رہا ہے، تو کیا لوگ پینک بائنگ کرتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ کوئی سٹاک رکھیں. اب بھی میری بات ہو رہی تھی گھر میں، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم نے اسینشل جو کموڈیٹیز ہیں اس کا ایک خاط پتہ نہیں کل کیا ہو، کرفیو ہو، کچھ ہو، غیر یقینی جو صورتحال ہے اس سے زبردست جو ہے وہ امپیکٹ ہو جاتی ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو ہے وہ سلسلہ وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جو اسینشل چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے لوگ اس ان کو ذخیرہ کرتے ہیں، تو پھر وہ نایاب ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں جو ہیں.
تو اس طرح مہنگائی کا
بہت زیادہ ہے. اور سب سے زیادہ جو امپیکٹ ہے وہ لوگوں کے ذہنوں پہ بہت زیادہ امپیکٹ ہے.
یو نو
کہ ایک بہت ہی ایک غیر یقینی صورتحال ہے، اور بہت سے ذہنی مریض جو ہیں، یہ ایک سروے کی گئی ہے جس میں لوگوں کا جو عام لوگوں کا ہے ان کے جو ذہنی مریضوں میں بہت زیادہ
اضافہ ہو گیا جس ساری الجھن کی وجہ سے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے مہمان ہیں پاکستان سے، ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر رسول بخش رئیس، ہمارے ساتھ بھارت سے ہیں رمیش پریدا، اور یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مقتدر خان. آپ سب کو پروگرام میں بہت خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم جی. تو ہم بات کرتے ہیں، یہ سری نگر سے ہمارے مہمان آئے ہوئے تھے، ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے ہم نے براہ راست بات آپ کی کرائی. اور ایسے وقت میں جبکہ بھارت میں یہ سارا سلسلہ جاری ہے، اور بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر میں یہ ساری صورتحال جاری ہے، اور تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آپ نے بتایا، اس وقت امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر تنازع کشمیر پر بھارت اور پاکستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وزیر اعظم نریندر مودی کی ثواب دید ہے کہ وہ ثالثی کی پیشکش قبول کریں. انہوں نے واشنگٹن میں وہ جمعرات کے روز صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور عمران خان زبردست لوگ ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دونوں تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں. انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ بھارت اور پاکستان کے حوالے سے میں بات کر چکا ہوں، اگر وہ چاہیں گے تو اس کے بعد ہی میں مداخلت کروں گا. ڈاکٹر خان، سب سے پہلا میرا سوال آپ سے، امریکی صدر کی طرف سے مسئلہ کشمیر کے حل کرانے کے لیے دوسری مرتبہ ثالثی کی پیشکش کی گئی، آپ کے خیال میں بھارت اور پاکستان کو اس پیشکش سے فائدہ اٹھانا چاہیے؟
دیکھیے، اس کے کئی مسائل ہیں. ایک تو یہ کہ پچھلے تقریباً 50 سال سے ہندوستان یہ مینٹین کیا ہوا ہے کہ یہ مسئلہ صرف بائی لیٹرل طریقے پہ ڈیل کیا جائے گا، اور انہوں نے کوئی ملٹی لیٹرل انٹروینشن، یعنی یونائیٹڈ نیشنز لے رہے ہیں یورپ یا امریکہ سے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. وہ یونائیٹڈ نیشنز کا جو پرانا سوورنٹی والا پرنسپل ہے اسی کو وہ دہراتے ہیں کہ یہ انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے، دوسرے ملکوں کو اس میں دخل دینے کے حق نہیں ہے. تو یہ پوزیشن انڈیا نے دوبارہ پچھلے 2 ہفتوں میں ریپیٹ کر دیا ہے. انڈیا کے فارن منسٹر نے یہ بات خود پومپیو سے بھی کہہ دی، اور پہلی بار اس بات کو چھیڑا تھا تو تب بھی یہ جواب آئے. لیکن کیا انٹرنیشنل کمیونٹیز ٹرمپ کے اوپر، مطلب ٹرمپ کا جو اٹینشن سپین ہے مسائل کے طور پہ وہ بہت لمیٹڈ ہے اور کوئی ڈیپتھ نہیں ہوتا. اگر نارتھ کوریا کا مسئلہ لے لیں تو بس وہاں پہ سمٹ پہ سمٹ ہوتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی پروگرس نہیں ہوا. وہاں پہ ٹرمپ پیس کی باتیں کرتے تھے، لیکن ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جان بولٹن ہے وہ اس طرح کے کنڈیشنز امپوز کرنے کی کوشش کرے نارتھ کوریا کے پیس بالکل ناممکن ہو گیا. اور اب تو رپورٹس یہ بھی آ رہی ہیں کہ پیس پروسیس جو ڈائیلاگ ٹرمپ نے شروع کیا تھا کم جونگ ان کے ساتھ، اس کے بعد بھی کم جونگ ان نے کئی نئے میزائل بنا چکے ہیں.
تو لیکن
میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹرمپ کی جو پیس میکنگ ہے اس میں کوئی سکسیس نہیں رہا. مڈل ایسٹ پلان فیل ہو گیا ہے نارتھ کوریا میں، تو یہ امید کرنا کہ امریکہ کی طرف سے کوئی ایسی پازیٹیو انیشیٹو آئے گا انڈیا پاکستان کے مسئلے پر، کشمیر کو لے کر، آئی تھنک انڈیا پاکستان دونوں کو چاہیے کہ وہ ویری رہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن شاید کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے گا اس مسئلے پر بھی.
اچھا، یہ ہم رمیش پریدا سے سوال کرتے ہیں، اور اس کے بعد ڈاکٹر رسول بخش رئیس سے بھی ان کا مجھے لینا ہے کامنٹ اس بارے میں. رمیش پریدا جی، جیسا کہ ڈاکٹر خان نے بھی کہا کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی لمبے عرصے سے بات ہے کہ بھارت کا یہ موقف ہے کہ یہ بات ایک کشمیر کے معاملے پر بات چیت صرف پاکستان کے ساتھ ہوگی اور دو طرفہ ہوگی، لیکن پاکستان اور بھارت کے درمیان براہ راست مذاکرات، اور وہ بھی مسئلہ کشمیر پر، بڑا دیرینہ چیلنج ہے, بڑی دیر سے یہ کام چل رہا ہے. آپ کے خیال میں کسی تیسرے فریق کی سالسی سے کیا صورتحال کو ہم آگے بڑھانے میں مدد نہیں دے سکتے؟
دیکھیے ڈاکٹر خان نے صحیح کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس کو سیریسلی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پارلیمنٹ میں صاف صاف بتایا گیا کہ ہمارے مودی صاحب جو ہیں انہوں نے کبھی ٹرمپ سے نہیں کہا تھا کہ وہ میڈیشن کریں. دوسری بات, آج ہی بھارت کے فورن منسٹر جے شنکر نے امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو کو آج ہی صاف کہہ دیا کہ بات چیت صرف دونوں ملکوں کے بیچ یعنی ہندوستان اور پاکستان کے بیچ ہو سکتی ہے اور اس میں کسی تیسرے ملک کے میڈیشن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے فورن منسٹر
نہیں, وہ تو ٹھیک ہے, یہ تو سارے بیانات ہم جانتے ہیں,
جب دونوں ملکوں کے بیچ امن اور دوستی کا ماحول بنے.
تو لیکن بات یہ ہے کہ موقف تو پرانا ہے یہ سارے کا سارا, لیکن اگر اقوام متحدہ کی طرف سے کچھ کہا جاتا ہے یا کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی بیچ میں آتی ہے کسی بھی مسئلے کے بیچ میں, تو تھوڑا سا اس کے آگے پیش رفت ہونے کا امکان ضرور ہوتا ہے. چلیے ڈاکٹر رسول بخش رئیس سے ہم پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, پاکستان کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ انہوں نے خوش آمدید کہا ہے. پاکستان ترجمان پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی سالسی کی پیشکش سے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں مدد ملی ہے. تو آپ مجھے یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں, یہی میرا سوال دونوں اپنے اینالسٹ سے بھی تھا, کہ امریکہ کی سالسی سے یا کسی بھی تیسرے فریق کی سالسی سے ان دو ملکوں کے بیچ جو ایک مسئلہ بڑی حد تک چیلنج بنا ہوا ہے اور چھوٹی سے مسئلے پہ بھی بات چیت نہیں ہوتی, کیا اس طرح سے دونوں ملکوں کو آگے بڑھنے میں کچھ مدد نہیں مل سکتی؟ اس سے میں اس سوال کا جواب چاہتی ہوں.
خیال ہے کہ مدد مل سکتی ہے کہ ہم نے 70 سال گنوا دیے ہیں, چار جنگیں بھی لڑی ہیں, نیوکلیئر ویپنز انہوں نے بھی بنا لیے ہیں, ہم نے بھی بنا لیے ہیں, انہوں نے بھی میزائل بنا لیے ہیں, ہم نے بھی میزائل بنا لیے ہیں. تو ایک بیلنس آف ٹیرر ہے دونوں ملکوں کے درمیان میں, اور یہ ہے کہ جو ایک امبیلنس ہمیں 1970 کی جنگ میں نظر آیا, انہوں نے مداخلت کر کے بنگلہ دیش بنایا, تو اس کے بعد سے ہم نے سوچا کہ ہمیں ایک ہندوستان کو کی پاور کو بیلنس کرنے کا کنونشنل طریقے سے ہم نہیں کر سکیں گے, تو نیوکلیئر ویپنز ہم نے ہر قسم کے بنا لیے ہیں. اور یہ ایک صورتحال ہے کہ جو اس علاقے میں اگر کہ بات چیت نہیں ہوتی تو نیوکلیئر ویپنز کی موجودگی میں اور جس طریقے سے ہندوستان بھی ان میں افزودگی کر رہا ہے, ہم بھی افزودگی کر رہے ہیں, تعداد بھی بڑھا رہے ہیں اور ساتھ ان کی جو کوالٹی ہے اس میں بھی ہم اضافہ کر رہے ہیں, تو یہ جنگوں کے خطرات پھر ان کے سائے منڈلاتے رہتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ روس اور امریکہ سوویت یونین اس وقت کہ ان کے درمیان میں نظریاتی کشمکش تھی, سرد جنگ تھی, بہت کچھ تھا, لیکن ان کی بات چیت کا عمل جاری رہتا تھا. یہ بات قسمتی کی بات ہے کہ ہماری تاریخ ایک ہے, زبانیں ہم ایک جیسی بولتے ہیں, ہماری تہذیبی رشتے ایک دوسرے کے قریب ہیں, لیکن ہمارا آنا جانا نہیں, ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. ان کا میڈیا زہر اگلتا ہے, اس کے مقابلے میں ہمارا میڈیا بھی ان سے کم نہیں ہے. تو ہم بات چیت کا راستہ آزما چکے ہیں اقوامی طور پہ, کئی دفعہ ہم دو دفعہ تقریباً قریب پہنچے بھی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آخر میں یہی ہو کہ ہندوستان اور پاکستان کی قیادت کسی وقت یہ محسوس کرے کہ اب وقت آ گیا کہ ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے, کہ مذاکرات کر کے بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں, کیونکہ دونوں طرف سے اس بات کو برملا طور پر تسلیم کیا گیا ہے کہ مشرف کے زمانے میں تقریباً کسی قسم کے حل کے قریب پہنچ چکے تھے. اب بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیوں بات کر رہے ہیں, دوسری طرح بات کر رہے ہیں, اس کی دو وجوہات ہیں, بلکہ تین وجوہات. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کشمیر میں ہیومن رائٹس کی کنڈیشنز ہیں وہ اتنا بری ہیں کہ ہر سال جو رپورٹ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہیومن رائٹس کے حوالے سے چھاپتا ہے اس کو آپ پڑھ لیں, کوئی بھی انٹرنیشنل ہیومن رائٹ واچ اور ہندوستان کے اندر بھی ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو اس کو ڈاکومنٹ کرتی رہتی ہیں, ان کے نزدیک یہ ایک مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس خطے میں افغانستان کا مسئلہ ہے, وہاں بھی پاکستان اور ہندوستان کی آپس میں ایک سرد جنگ ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان کے اندر. پاکستان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہاں دہشت گرد بلوچستان میں طالبان.
تو ڈاکٹر صاحب یہی سمجھتے ہیں آپ کے دونوں ملکوں کے درمیان ایسے وقت پر جبکہ اتنے سارے مسائل موجود ہیں اگر کوئی معاملہ واقعی چلے بات چیت کا تو یہ ایک مثبت طرف جا سکتا ہے, تو اس کے لیے
بالکل جی. لیکن یہ ہے کہ میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ اس سے انٹرنیشنل اٹینشن فوکس ہوئی ہے کشمیر کے ایشو پہ, یہ ایشو ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے صرف یہ نہیں ہے کہ ہندوستان اور پاکستان بالکل ان کے پاس چلے گئے اور کہیں کہ ہاں جی ہم آپ کو سالس مانتے ہیں, آپ جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں.
ظاہر ہے ظاہر ہے ایسا نہیں ہو سکتا, ڈاکٹر خان سے پوچھتے ہیں.
لیکن یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی ہے, دو دفعہ بات کی ہے, اس سے مسئلہ بڑا دنیا میں اجاگر
ہوا.
مسئلہ ہے, اس کو حل ہونا چاہیے اور اس طرح سے سفارتکاری کے لحاظ سے ہندوستان کے اوپر کچھ دباؤ بڑھے گی.
اچھا ڈاکٹر خان, آپ سمجھتے ہیں اقوام متحدہ کی قراردادیں اس معاملے پر موجود ہیں, ان پر عمل درآمد کی یا پھر استصواب رائے کی جو بات کی جاتی ہے اس پر اتفاق کرنے کی, پھر دونوں ملکوں کے درمیان بات ہوتی ہے پاکستان اور بھارت میں بھی, لیکن کشمیر کے اپنے عوام جو ہیں ان سے رائے لینے اور ان کی رائے کے مطابق ان کی منشا کے مطابق معاملہ حل کرنے کے لیے کوئی امید ہے کسی حد تک؟ کیسے سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں آپ اس کو؟
دیکھیے, آپ کی یہ جو کشمیر سے یا پاکستان سے جو صاحب ابھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر رسول, اتنی لمبی تقریر کی انہوں نے, ہر چیز پہ ٹچ کیا لیکن سب سے اہم مدے پہ ٹچ نہیں کیا, وچ از کراس بارڈر ٹیررزم. ابھی جو سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے پلوامہ کا, اس کے بعد وہ ٹیررزم انسپائرڈ تھا. عمران خان جب پاکستان امریکہ آئے تو پہلی بار حافظ السعید کو ڈیٹین کیا. اگر حافظ السعید اتنے ساروں سے انوسنٹ تھے تو پھر سڈنلی ان کو پکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی کہ امریکہ کو بتانے کے لیے کہ ہم جو پاکستان سے جو ٹیررزم نکلتا ہے اس کے خلاف سٹیپس بڑھا.
ڈاکٹر خان, اس وقت تو اب ہم کشمیر کی بات نہ کر لیں کہ کشمیر کا یہ ان تینوں چاروں بات
تو کشمیر سے کنیکٹڈ ہے نا. پلوامہ کا جو ایپیسوڈ ہوا وہ کشمیر میں ہی ہوا ہے. تو جب تک کہ اس مسئلے کو حل نہیں ہوتا کہ جو انٹرنیشنل ٹیررزم پاکستان کی طرف سے انڈیا میں آ رہا ہے, کشمیر میں کشمیر کی ہیومن رائٹس اور کشمیر کی انسرجنسی اور اس مسئلے کو بات ہی نہیں کر سکتے, تو اس وجہ سے بھی انڈیا اس مسئلے کو ایکسکلوڈ کر رہا ہے, کیونکہ انڈیا پہ اٹینشن پے کرتا ہے انٹرنیشنل کرٹیسزم کا, ہیومن رائٹس وغیرہ کے ایشوز پر. تو یہ جو چیز ہے کہ جب تک کہ یہ تو پرانی پاکستان کی اسٹریٹجی رہی کہ وہ جو ٹیررزم کرتے رہے اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو لے کر آئے تاکہ سپورٹ کرے کہ کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشن جو بے شک ہو رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہے ہیں. تو اگر پاکستان جینوئنلی سیریس ہے کہ کشمیر کے ہیومن رائٹس کو ختم کرے تو ایسے انسیڈنٹس نہ انسٹیگیٹ کرے جس کے وجہ سے انڈیا وہاں پہ فوجیں بھیجے. اور یہ جو فوجیں ابھی اس ہفتے آ رہی ہیں, اٹ از کمنگ ڈائریکٹ ریسپانس, جو ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کے ڈائریکٹ ریسپانس پہ انڈیا یہ فوجیں وہاں بھیج رہا ہے سگنل کرنے کے لیے کہ اگر انٹرنیشنل مسائل انٹرنیشنل اٹینشن پے کرے تو یہ انسرجنسی کو موٹیویشن ملتا ہے کہ ارے اگر ہم اور کوئی ایپیسوڈ کر دے یا انڈیا میں کوئی بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے تو پھر انٹرنیشنل اٹینشن اس پہ فوکس ہو جائے گا. تو اس طرح کا انٹرنیشنلائزیشن اس مسئلے کو وہ پچھلے 50 سال میں حل نہیں ہوا, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دوران حل ہوگا یا نہیں ہوگا. دوسری چیزیں یہ ہے کہ جو سول سوسائٹی اور ہیومن رائٹس کی جو مسائل ہے کشمیر میں وہ 30 سال سے ہو رہے ہیں. مجھے یاد ہے میں 1986 میں کشمیر پہلی بار گیا تھا جب انسرجنسی بڑھ رہی تھی وہاں.
جی ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا مختصر کر لیجئے, ہمارا سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا. جی
تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 30 سال کی انسرجنسی کے بعد نہ تو حالات کشمیر میں بہتر ہوئے نہ انڈیا پاکستان. تو ہو سکتا ہے کہ سارے پارٹیز کو چاہیے کہ وہ اپنی اسٹریٹجیز کو سوچے, لیکن انڈیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے کہ پہلی بار ہندو پارٹیز ایک دم ایبسولیوٹ میجورٹی میں آ گئی ہے, بی جے پی اور ہندوتوا. اور ہو سکتا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن بھی بدل دے اور اس مسئلے کو ایک ڈفرینٹ طور سے ڈیل کرے, یعنی جس طرح سے انہوں نے خالستان کے مسئلے کو ڈیل کیا تھا شاید کشمیر کے ساتھ. تو مجھے لگتا ہے کہ چیزیں اور خطرناک ہوگی بنسبت
بہتر ہونے کی. اچھا ڈاکٹر رسول بخش رئیس, آپ نے بات سنی, آپ پاکستان کے موقف کی کچھ بات کریے ذرا, بالکل کوئی کامنٹ کرتے چلیے تاکہ پھر ہم آگے چلیں. اور پریدا جی سے مجھے ایک سوال کرنا ہے.
میں اتنا گزارش کروں گا
جی
کہ یہ بھائی صاحب نے پلوامہ کے واقعے کا ذکر کیا ہے کہ وہ کشمیری نوجوان تھا اور کشمیر میں سب لوگ جانتے ہیں, میرے خیال میں امریکہ میں بیٹھے ہیں تو ذرا یہ اخبار بھی پڑھتے ہوں گے, مطالعہ کچھ کرتے ہوں گے کہ وہاں پہ انسرجنسی ہے اور ساری انسرجنسی پاکستان چلا رہا ہے کہ کشمیر کے لوگ وہ پاکستان کے کہنے کے اوپر پچھلے 70 سال سے شہادتیں دیتے آ رہے ہیں, لوگ اندھے ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں وہاں پہ. حالات آپ نے ظاہر شاہ صاحب کی رپورٹ سنی, ذہنی مریض ہو گئے ہیں, وہ پاکستان کی وجہ سے ہو گئے ہیں. کچھ تاریخ سے کچھ انصاف سے بھی کام لینا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہمارا یہ اگر موقف تاریخی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ, اور یہ نہیں ہے کہ میں پاکستانی ہوں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں, آپ پارٹیشن پلان دیکھ لیں اور پھر یونائٹیڈ نیشنز میں کون کیا, کس طرح سے ہوا.
جی
یہ تو ایک پارٹیشن کا ایشو ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے.
اچھا جی, میں
اگر کوئی ایک حل کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے, نہ حل کرنا چاہے تو وہی صورت آ رہے گی.
اچھا,
ابھی تک ہے
جی. میں
ہم تو چاہتے ہیں کہ حل ہو, اگر سالس کے ذریعے حل ہوتا ہے اس کے لیے بھی تیار ہیں, بات چیت کے ذریعے بھی تیار ہیں.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا پاکستان کے سیگمنٹ میں, آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. تو پریدا جی, ایک سوال ہے آپ سے چلتے چلتے میں کروں, کہ حال ہی میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کشمیری رہنماؤں سے وادی کی صورتحال کے بارے میں انہوں نے تبادلہ خیال کیا. سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ نے کہا کہ کشمیر کے حالات مشکل سے قابو میں آئے ہیں اور ان کو آسانی سے بگاڑا جا سکتا ہے, ایسا کوئی قدم نہ اٹھایا جائے جو حالات کو خراب کرے. پریدا جی, آپ کے خیال میں بھارت سرکار کو خود کشمیریوں کے تحفظ دور کرنے کے لیے کیا اقدام اٹھانا
دیکھیے, جس آرٹیکل 35A کانسٹیٹیوشن کی بات کی جا رہی ہے وہ اس سمے انڈین سپریم کورٹ کے سامنے ہے. تو اس میں ابھی یہ کہنا کہ بھارت سرکار فوراً آرٹیکل 35A کو ہٹا دے گی, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن ہاں, بات چیت تو چل رہی ہے اندر کھانے میں, یہ تو پتہ نہیں. لیکن کشمیریوں کے بیچ جو ہے, کشمیر میں چناؤ ہونے جا رہے ہیں, اسی سپٹمبر اکتوبر میں چناؤ ہونے والے, الیکشنز ہونے والے ہیں, اسمبلی الیکشنز, اس کی بھی تیاریاں ہیں. اور آج جو ٹروپس وہاں بھیجے گئے ہیں, ہزاروں امرناتھ یاترا میں جو پلگرمز گئے ہوئے ہیں, ان کی ایسی خبر ملی ہے کہ کافی بڑا ٹیررسٹ اسٹرائک ہونے والا ہے. یو ایس رائفلز اور کچھ مائنز ملے ہیں, اس لیے وہاں بھیجا گیا ہے تاکہ, اور ان سے کہا گیا ہے آج کشمیر گورنمنٹ نے, سبھی امرناتھ یاتری اور ٹورسٹ کو کہا ہے جو سری نگر چھوڑ کر چلے آئے, ویلی چھوڑ کر چلے آئے.
جی,
تو لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے اٹھایا گیا ہے, اور اس کو لے کر بے وجہ کی
کسی اور چیز کے ساتھ نہیں, آپ کے خیال میں کسی اور چیز کے ساتھ یہ نہیں جوڑنا چاہیے. بہت بہت شکریہ پریدا جی, ہمارے ساتھ تھے. رمیش پریدا جی, آپ سے میری پھر بات ہوگی. ڈاکٹر خان, آپ سے میری پھر بات ہوگی. یہاں پر ہمارے ساتھ جو سری نگر سے ہمارے صحافی ساتھی موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. بالکل کوئی کامنٹ کرتے جائیے گا. بھارتی سرکار کو کیا کرنے کی ضرورت ہے کشمیری عوام کا تحفظ دور کرنے کی, ریزرویشن دور کرنے کے لیے؟
نہیں, گورنمنٹ نے پہلے سے ہی یہ کلیئر کیا ہے کہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے, بلکہ گورنر ہاؤس سے بھی یہ بات بالکل واضح طور سے کہی گئی ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. لیکن جس طرح کا ماحول وہاں ہے, وہاں افواہیں بہت زیادہ جو ہیں پیدا ہو جاتی ہیں, اور کبھی کبھار جو ہے افواہیں سچ بھی ہو جاتی ہیں. تو ایک خدشہ ہے سب لوگوں میں, اور اس خدشے کو دور کیا جانا چاہیے, اور باقی تو سب.
جی, بہت بہت شکریہ آزاد شاہ صاحب ہمارے ساتھ تھے, جو سری نگر سے تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اب ہم اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, پاکستان کے سیاسی منظر نامے کی کچھ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر رسول بخش رئیس, اور پاکستان سے ہمارا اب ساتھ دیں گے برگیڈیر ریٹائرڈ عمران ملک, جو دفاعی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں, کالم نگار ہیں. تو بہت بہت شکریہ برگیڈیر صاحب کا, آپ نے حصہ لیا. ڈاکٹر رئیس ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں, تو کچھ بات ہو جائے پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں کو ان 14 ارکان کی تلاش ہے جنہوں نے چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں اپوزیشن کے نامزد امیدوار حاصل بزنجو کو ووٹ نہیں دیا. تو ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب سے میرا پہلا سوال, ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, سینٹ کے انتخابات میں 64 ارکان کی حمایت, پھر 50 ووٹ, کیا سیاسی جماعتوں کے اپنے اندر اختلافات کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ اور ابھی صورت حال کے بعد اپوزیشن جو کہ حکومت کو بڑا کڑا وقت دینے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی, کیا وہ اب اس حکمت عملی پر اس کو دوبارہ غور کرنا پڑے گا کہ ان کی اپنی جماعتوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو الگ ہو سکتے ہیں؟
ابھی دو چیزیں ذہن میں رکھیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ملک میں یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں, دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, دو سیاسی خاندان ہیں. ان کے پاس ایک سند ہے, ایک کے پاس پیپلز پارٹی کی اور ایک کے پاس مسلم لیگ کی.
جی,
اور وہ جس کو چاہے ٹکٹ دیں, اور وہ ٹکٹ اس وقت جو ایک سیاست ہے پاکستان میں اس کی اہمیت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہیں اس وجہ سے آمریت انہوں نے قائم کی ہے. تو دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو سینٹ کے انتخابات کس طرح سے ہوتے ہیں. سینٹ کے انتخابات امریکہ کی طرح
لوگ اس میں حصہ نہیں لیتے. یہ جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ ان کو ووٹ دیتی ہیں, اور تمام صوبائی اسمبلیاں کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی اسمبلی ہے پنجاب
کی,
اس کے تو میرے خیال میں 250 کے قریب اراکین ہیں, اور بلوچستان اسمبلی کے 50 ہیں. 50 بھی لوگ اتنا ہی کو 16 یا 17 یا 18 سینٹر منتخب کرتے ہیں جتنا کہ پنجاب کی اور سندھ کی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی, وہ برابری کام نے اصول رکھا ہوا ہے. تو وہاں پہ پھر جس کو وہ پارٹی کا لیڈر ٹکٹ دیتا ہے یا اس کو نامینیٹ کرتا ہے, نامزد کرتا ہے, وہ منتخب ہو جاتا ہے, اور وہاں پہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا اصول ہے. تو اب یہ امریت کی وجہ سے اور جس طریقے سے یہ لوگ منتخب ہو کے آئے ہیں, تو سینٹ کو یرغمال بنایا ہوا ہے دو بڑی سیاسی جماعتوں نے. وہ ان کو کہتے ہیں چونکہ آپ ہماری وجہ سے آئے ہیں, منتخب ہوئے ہیں, اگر ہم کہیں کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں تو اٹھ کھڑے ہوں, کہیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں, کہیں گالی گلوچ دیں گالی گلوچ دیں, اس کو ووٹ دیں اس کو ووٹ دیں. تو پھر جو سینٹ کا ایک مختصر ادارہ ہے, پارلیمان کا حصہ ہے, اس میں سینیٹر کی اپنی رائے ہو ہی نہیں سکتی. تو میرا موقف یہ ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے کہ ووٹ نہیں دیا ان سے یہ توقع رکھنا کہ چونکہ ہم نے ان کو نامزد کیا تھا اس لیے یہ آزاد نہیں ہے, یہ تو ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے کہ امریکہ میں پارٹی کی ایک وابستگی ہے, ڈیموکریٹس ہیں ریپبلکنز ہیں, لیکن وہ اپنی مرضی سے
ووٹ دیتے ہیں,
ہر ایک ان سے پارٹی اپنی نامزد کرتی ہے. تو یہاں پاکستان میں اس وقت جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ضمیر فروش ہیں, انہوں نے غداری کی ہے, کوئی یہ بات نہیں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی آزادی اور خود مختاری کا اظہار کیا جو ایک سینٹ کے رکن کو حق پہنچتا ہے.
اچھا, اب ہم اسی کے لیے سوال پوچھتے ہیں دوسرا. بغیر صاحب آپ سے دوسرا میرا سوال ہے, کیونکہ آپ کا تعلق بھی فوج سے رہا اور دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں آپ. ایک سوال جو ہوا کہ یہ 14 ارکان جو ہیں اپوزیشن کی حمایت کے باوجود انہوں نے ووٹ کیوں نہیں دیا, سوال تو یہ تھا. تو اس کے بارے میں جو سارا واضح رد عمل تھا متحدہ اپوزیشن کے جو نامزد چیئرمین تھے سینٹ میں حاصل بزنجو کا, جو کہ امیدوار تھے, جب ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ خفیہ رائے شماری کے دوران یہ 14 ارکان کون تھے جنہوں نے آج آپ کا ساتھ نہیں دیا, تو ان کا جواب یہ تھا کہ یہ سب جنرل فیاض کے لوگ ہیں, جانتے ہیں آپ جنرل فیاض کو, آئی ایس آئی کے چیف ہیں. تو جناب اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم پہلے بھی اس مسئلے پر بات کرتے آ رہے ہیں, اپنے ان پروگراموں میں بہت دفعہ بات کرتے ہیں, فوج کے سول حکومت اور جمہوری سیاسی عمل کے اندر مداخلت کی باتیں بھی ہوتی ہیں, سوال بھی اٹھائے جاتے ہیں. یہ جو ہر دفعہ اس نوعیت کے سوالات, اس نوعیت کے تحفظات سامنے آتے ہیں, وہ کیوں آتے ہیں؟
اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی, میں اگر اجازت دیں کہ اس کو میں ایک منٹ لے کر آگے اور بڑھاؤں. دیکھیے اگر ہم اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں, جو جس مسئلے کی آپ نے نشاندہی کی ہے, تو ہمیں واپس جانا پڑے گا ارلی 90s کے اندر. اگر آپ کو یاد ہو تو ارلی 90s سے لے کر اب تک ان دونوں پارٹیز نے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے, تمام وہ لیجسلیشن کیا جو کہ ان کے اپنے ذاتی مفاد میں جائے, ذاتی مفاد مراد ان کی لیڈرشپ کی خاص طور پر ذاتی مفاد میں. فار ایگزامپل انہوں نے 92-93 میں ایک لا پاس کیا کہ جو بھی پیسے فورن ایکسچینج باہر سے ادھر بھیجا جائے گا پاکستان کے اندر, اسے اس کے سورس آف انکم یا سورس آف اوریجن کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد میں انہوں نے استعمال کیا اپنی منی لانڈرنگ کو وائٹ کرنے کے لیے, اور منی لانڈرنگ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, اور جو کرپشن کا پیسہ تھا اس کو وائٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, جس کے اندر دونوں نے کہا کہ اسکریچ مائی بیگ اینڈ آئی اسکریچ یور بیگ, اور ایک دوسرے کے مفاد کے یہ حفاظت کرتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک قانون بنایا فلور کراسنگ کا, کوئی بھی ایم این اے جو ہے وہ فلور کراسنگ نہیں کر سکتا, اگر وہ فلور کراسنگ کرے گا تو وہ اپنی سیٹ کھو دے گا اور خود دوبارہ الیکشن لڑنا پڑے گا. کوئی بھی ایم این اے جو ہے اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ پارٹی لائن کے خلاف ووٹنگ کرے, اگر پارلیمنٹ میں کوئی ووٹنگ ہو رہی ہے تو وہ پارٹی لائن کے یا پارٹی لیڈر کی مرضی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا, اور اگر یہ ووٹ دے گا تو اس کو پھر سیٹ چھوڑ کر دوبارہ الیکشن لڑنا پڑے گا.
ٹھیک ہے, تو
اب اس سفوکیٹنگ انوائرمنٹ میں آپ ان لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے تھے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ اتنا سفوکیٹنگ انوائرمنٹ ہوگا اور ان کو پہلا موقع ملا ہے سیکرٹ بیلٹ کے اوپر اپنے آپ کو اپنی امید کے مطابق ووٹ کرنے کا, تو شاید انہوں نے کر دیا ہے, کیونکہ یہ ایک وقت ہے جس کے اندر یہ بغیر اپنے آپ کو ظاہر کیے ہوئے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ کرتے. तो शायद एक ये वजह है, इसके अलावा और वजूहत भी हो सकती हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि एक पार्टी खासतौर पर पीपल्स पार्टी जो है उसने डिच किया है मुस्लिम उनको। और जैसे आपने सवाल किया कि हाजिर साहब ने ISI का नाम लिया
जी,
दिल्ली ISI का नाम दिया, तो मेरे ख्याल में ये अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख देखें तो उसमें हमेशा यही हुआ है। हारने वाले ने हमेशा यही कहा है कि जो दुश्मन या जो दूसरी पार्टी जो है उसको आर्मी की या ISI की सपोर्ट हासिल है। तो उनको इस बीच में आपने आपने ये देखना चाहिए कि आखिर वो क्या वजह है कि ये इतने इनसिक्योर हैं अपनी पोजीशंस के अंदर, अपनी सियासत के अंदर, कि जब भी ये हारते हैं तो ये समझते हैं कि किसी गैर जमहूरी ताकत ने या गैर सियासी ताकत ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। मेरे ख्याल में इनको अपने अंदर देखना चाहिए उन्होंने क्या सिस्टम बनाया है, उनकी पार्टी के अंदर क्या डिक्टेटर
इसी की बात हम
पार्टी के अंदर क्या डायनेस्टी सिस्टम चल रहा है
सामने हो जाए। डॉक्टर रईस से बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपसे मेरा आखिरी सवाल, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने बहुत मुझे वक्त भी दिया है। डॉक्टर रईस, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, सियासत में फौज का एक अनदेखा किरदार कहते हैं कि हमेशा से वो रहा है, जिसके बारे में हमेशा बात की जाती रही, तहफ़ुज़ात का इजहार किया जाता रहा। ये आपके ख्याल में अब जो जमहूरी निज़ाम को शुरू हुए मुल्क के अंदर, ये तीसरी जमहूरी हुकूमत है जो इलेक्टेड आई है, इस हवाले से तहफ़ुज़ात को दूर करने के लिए खुद जो भी इलेक्टेड जमहूरी मतलब हुकूमत होती है, जमहूरी हुकूमत होती है, और खुद सियासतदान है, उनको क्या इकदाम उठाने की जरूरत है कि वो कोई दूसरा इदारा इनके दरमियान आकर सियासी अमल के अंदर वो ना कर सके, ये तहफ़ुज़ात कैसे दूर करने की जरूरत है?
मेरा ख्याल ये तहफ़ुज़ात की बात नहीं है, ये इस्लाहात की जरूरत है सियासी जमातों के अंदर, वो अपनी आमरियत खत्म करें। मरूसी सियासी जमातें हैं, बिलावल ज़रदारी भुट्टो को किसने उनका चेयरमैन मुंतखब किया है? वो कहते हैं एक वो एक वसीयतनामा ले है और वो वसीयतनामे के ऊपर चल रहे हैं। इसी तरीके से मरियम नवाज है, उसको वो एस प्रेसिडेंट बनाने के लिए किसने बनाया है कि आवाम ने उनके पार्टी ने चुना है, उन्होंने 16 बना दिए कि 16 इसलिए बनाए कि किसी सियासी जमात में मैंने 16 वाइस प्रेसिडेंट नहीं देखे। तो वो मरूसियत चल रही है। तो पहले पार्टी के अंदर जमहूरियत हो, कि अभी हमने बरतानिया में देखा कि किस तरीके से जो बोरिस जॉनसन साहब हैं वो मुंतखब हो गए हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंस जो है जमहूरियत में है कि आपका जो अपना पार्टी का हल्का है वो कितना बड़ा है, वो किस तरीके से अपने उद्देदारों को मुंतखब करता है। दूसरी बात यह है कि जो सेनेट है उसमें ये असम्बलियों को मुंतखब नहीं करना चाहिए बल्कि वो आवाम को मुंतखब करना चाहिए। पहले कई सालों तक बल्कि दहाइयों तक अमेरिका में भी यही था, लेकिन फिर आइन में तरमीम की गई और फिर वो बराह रास्त उनका इंतखाब होता है। तीसरी बात जो है वो ये है कि इन्होंने जो फ्लोर क्रॉसिंग के बारे में एक आइन में फिर भी तरमीम थी मेरे ख्याल में जो उन्होंने डाली है, उसको खत्म होना चाहिए। ईमान का मतलब यही है कि वहाँ पे हर बंदा बात करेगा और हर बंदा अपनी जमीन और अपनी राय के मुताबिक फैसला करेगा। ये जो सियासी खानदान है पार्लियामेंट को कंट्रोल कर रही है इस कानून के जरिए, इस आईनी तरमीम के जरिए, इसको खत्म होना चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर जैसा हुआ है वैसा ही होता रहेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रसूल बख्श रईस हमारे साथ थे। यही सवाल मेरा ब्रिगेडियर इमरान मलिक से है। ब्रिगेडियर साहब, फौज का और जमहूरी हुकूमत का एक पेज पर होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जहां तक बहुत सारे मुख्तलिफ मामलात हैं अगर उनमें सारे इदारों की इनपुट शामिल रहे तो उसके जैसी कोई बात नहीं कि इत्तफाक राय एक मौजूद है जिसके जरिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस तरह के जो तहफ़ुज़ात हो जाते हैं या इदारों की एक इदारे की दूसरे इदारे में मुदाखलत की बात है, दूसरे इदारे की तीसरे मुदाखलत में बात है, इन सारे माहौल को दूर करने के लिए और एक ये जो इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम जिसे एक ब्लेम गेम कहते हैं उसकी जो एक खेल का सिलसिला जारी हो जाता है उसको ख़त्म करने के लिए सियासी सतह पर क्या इकदाम करने की ज़रूरत है कि सियासी जो मंजरनामा है उसको मजबूत किया जाए, सियासी स्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके?
बेहतर ये इसके लिए कि सबसे ज्यादा जो फाल किरदार अदा करना होगा वो हमारी सियासी पार्टी को मुदाखलत करना होगा, और उसमें सबसे पहले उनको ये जो काम करना है कि अपने पार्टी के अंदर जो जमहूरियत को लेकर आए। जमहूरियत जब अपनी पार्टी के अंदर स्ट्रांग होगी तो जाहिर बात है उनकी पॉलिसीज जो है वो भी جمہوریت کے مطابق ہوں گے. جب وہ جمہوریت کے مطابق ہوں گے تو ان کی حکومت جب بنے گی یا اپوزیشن میں جائیں گے تو وہ تمام کام بھی جمہوریت کے مطابق ہوں گے. اور جب پاکستان جیسے ملک کے اندر جمہوریت مضبوط ہو جائے گی, جیسے کہ ابھی یہ پروسیس چلا ہوا ہے کہ پچھلے 3 الیکشن ہوئے ہیں اور سیول گورنمنٹ چاہیے ہیں, جب جمہوریت مضبوط ہو جائے گی تو جمہوریت کے ساتھ آئی ہوئی حکومت بھی مضبوط ہوگی. اب ہو یہ رہا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ ایسے سلسلے کے ساتھ آتی ہے کہ اس کی اپنی مورل اتھارٹی جو ہے وہ بالکل کم ہوتی ہے, اس کی مورل ایسنڈنسی نہیں رہتی دوسرے اداروں کے اوپر. تو جب بھی کوئی ایسا مورل ویکیوم کریٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو طاقتور ادارے ہیں ان کا انفلوئنس زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ سلسلہ تو اب اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ پاکستان بننے کے بعد کافی حد تک چلا آ رہا ہے. اب یہ آہستہ آہستہ ایک پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے پاکستان کی سیاست میں, یہ چینج آ رہا ہے. پہلا چینج یہ آیا کہ اب شاید مارشل لا جو ہے وہ تقریباً آؤٹ آف کنٹینشن ہو گیا ہے, کیونکہ نہ تو فوج کے اندر اب اتنا وہ حوصلہ رہا ہے کہ وہ حکومت بھی چلائے کہ ملک بھی چلائے اور اپنے جتنے بھی مسائل ہیں ٹیررزم کے اور بارڈر کے اوپر ہیں ان کے ساتھ بھی ڈیل کریں اور ہر قسم کے آفت جو پاکستان میں آتی ہے اس کے ساتھ بھی ڈیل کریں. تو اب وہ اپنے کام کے اوپر زیادہ دھیان دے رہی ہے. تو مارشل لا سے تقریباً ختم ہو چکے ہیں اور اس کے بعد انٹرفیئرنس جو سول گورنمنٹ جو ہے وہ بھی میرے خیال میں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی. ایک لیڈر جب وہ آئے گا پوری ڈیموکریٹک فورس کے ساتھ, اس کی اپنی مورل ایسنڈنسی ہوگی, اس کا اپنا مورل کیریکٹر اتنا اسٹرانگ ہوگا, اس کی سیاست اتنی مورل کریکٹ ہوگی تو پھر میرا یہ خیال ہے کسی بھی اور ادارے کو یا کسی بھی اور انسٹیٹیوشن کو یہ ہمت ہوگی کہ وہ اس کے معاملات میں دخل دے. تو دونوں طرف ہونا پڑے گا کہ ہماری سیاست جو ہے, ہمارے سیاستدان جو ہیں یہ اپنے آپ کو درست کریں اور فوج جو ہے وہ اپنے کام کے اوپر جو لیٹ ڈاؤن کا ٹاسک ہے اس کے اوپر زیادہ دھیان دے.
جی بہت شکریہ برگیر صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ آخری سیگمنٹ میں افغانستان سے فوجیوں کے انخلا کی بات ہے, اس پہ میں بھی آپ کا کامنٹ مجھے لینا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, بی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ سن رہے ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو مہمان تھے سری نگر سے ہمارے صحافی بھائی آئے ہوئے تھے, وہ ایک فرضی نام سے ہمارے ساتھ تھے کیونکہ ان کی خواہش پر ہم نے ان کا اصل نام نہیں بتایا اور ان کو ان کے فرضی نام سے ہی مخاطب کیا. یہ ہم نے کہا کہ اپنے سننے والوں کو بتانا اور اس کو واضح کر دینا بڑا ضروری ہے. تو اب ہم آخری اپنی سیگمنٹ کی طرف آئے ہیں. افغانستان کے بارے میں مختلف سوالات ہمارے پاس ہیں. ڈاکٹر حسین جاسا افغان تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ یہاں پر امریکہ سے جہانگیر خٹک ہمارے ساتھ ہیں اور پاکستان سے جیسا کہ آپ نے سنا بریگیڈیئر عمران ملک ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. تو اب ہم بات کرتے ہیں افغانستان کے بارے میں کہ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکہ افغان طالبان سے معاہدے کی ابتدائی شرط کے تحت اپنے تقریباً 6,000 فوجی افغانستان سے واپس بلانے پر آمادہ ہوا ہے, جس کے بدلے طالبان افغانستان میں سیز فائر اور القاعدہ کو دوبارہ پنپنے نہ دینے کی یقین دہانی کرائیں گے. امریکی حکام نے کہا ہے کہ افغانستان سے فوجیں واپس بلانا 18 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کی طرف ابتدائی قدم ہوگا. برگر ملک, میرا پہلا سوال آپ ہی سے ہے. پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر یاسا کو بھی اور ان کے ساتھ ساتھ جہانگیر خٹک صاحب کو بھی جو جہاں نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں. برگر ملک, دفاعی تجزیہ کار ہونے کی حیثیت سے آپ کے خیال میں ایک ایسے وقت پر جب بھرپور امن بات چیت ہو رہی ہے, انتخابی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں, فوج کے انخلا کا اعلان کتنا حقیقت پسندانہ فیصلہ؟
یہ تو بہت ہی ایک پرسپیکٹو کیونکہ آپ نے بالکل صحیح کہا. اس وقت دو میجر ایونٹس ہو رہے ہیں افغانستان کے تناظر میں, ایک تو جو پیس پروسیس ہے جو چل رہا ہے اور دوسرا ان کے الیکشن جو ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں میں سے یہ کس طرح سے ہوں گے, کب ہوں گے یہ, اور اگر تو پیس پروسیس پہلے ہو جاتا ہے مکمل تو پھر الیکشن جو ہے وہ ٹوٹلی ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے. उनकी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि फिर तो नया एक सिस्टम लाना पड़ेगा जिसके तहत वो तमाम लोग इसमें शामिल हो जाए। और दूसरा ये है कि अगर ये इलेक्शन होते हैं बगैर तालिबान के इस लिए हुए, तो वो एक होल ऑफ द नेशन इलेक्शन नहीं होंगे, बल्कि वो एक जैसे कि पहले इलेक्शन जो है कि अफगानिस्तान की एक खास हिस्सा है पॉपुलेशन का जो कि इलेक्शन में वोट डालेगा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही एक सीरियस इशू है जिसको इसी तरह से देखकर देखना पड़ेगा कि पहले क्या होगा, पीस प्रोसेस पहले मुकम्मल होगा कि या पहले इलेक्शन होंगे, और वही डिसाइड करेगा कि इन इलेक्शन को कंडक्ट करने का क्या तरीकेकार होगा। क्योंकि अगर पीस प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तो फिर ये डिसाइड करना होगा कि इलेक्शन होंगे तो वो कैसे होंगे, क्योंकि अफगान तालिबान जो है वो जो इस्लामिक शरिया मांगते हैं जिसमें इलेक्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं है, और बाकी जो लोग हैं अफगानिस्तान के वो वेस्टर्न पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की हामी है
जी।
तो ये दोनों चीजें फिर कैसे मिटाएंगी? तो ये इलेक्शन का काम करने से पहले उनको एक कॉमन एक एग्रीड टू लीगल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा जिसके तहत ये आगे का सिलसिला चलेगा।
अच्छा।
और इस काम को करने के लिए पहले से अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी जो है वो बहुत जरूरी है, ताकि तमाम मामला जो है वो बिल्कुल बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के किए जाएं। और उसके लिए मेरे ख्याल में अमेरिकन ट्रुप्स का अफगानिस्तान में होना बहुत लाजमी था।
अच्छा।
मगर अब वही बात है कि इलेक्शन के साथ साथ पीस प्रोसेस भी चल रहा है, और उस पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए अफगान तालिबान का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए और ये यकीन करने के लिए कि वो
तो किसी हद तक फौजी वापस आ सके,
मेरे ख्याल अगर इंसेंटिव उनको 6,000 कुछ वापस बुला रहे हैं
जी। अच्छा, अफगान हुकाम के मुताबिक बात यह हो सकता है कि इब्तदाई तौर पर तालिबान और अमरीका के दरमियान कुछ अमरीकी फौजियों के इनखला पर इत्तफाक हो जाए, लेकिन ये इनखला कितने अरसे में होगा ये अभी वाजे नहीं। खटक साहब, अमरीका का फौजियों के इनखला का फैसला इस वक्त आपके ख्याल में कितना अहम है, और क्या यह मुमकिन नहीं कि जिसकी यकीन दहानी तालिबान अफगान तालिबान ने कराने की वो जिम्मेदारी लेंगे कि वहां पर दाइश या दूसरे शिद्दत पसंद ग्रुपों की तरफ से कोई तशद्दुद नहीं होगा, लेकिन इसकी वाकई जमानत क्या मौजूद है कि वो ग्रुप दोबारा फाल नहीं हो सकते, अगर ये देखें कि वहां पर अमरीकी सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी उस तरह नहीं है जैसे कि पहले थी?
बेचे देखिए, दो तीन चीजें जहन में रखिए अफगानिस्तान के हवाले से। पहली बात तो ये है कि ये जो आपने सवाल किया है इसका जवाब मैं थोड़ा इनडायरेक्टली देना चाहूंगा, क्योंकि जो इससे पहले का सवाल था वो भी बहुत अहम था। देखिए, अफगान अमल के दो बड़े हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जो कि अमरीका और तालिबान के दरमियान मुजाकरात है, और दूसरा हिस्सा है तालिबान और अफगान हुकूमत और सिविल सोसाइटी के दरमियान मुजाकरात हैं। अभी तक तो पहला मरहला भी मुकम्मल नहीं हुआ। जैसी खबरें आपने कहा कि खबरें आ रही हैं कि दोनों जानिब से काफी पेशरफ्त हुई है, फिर वाशिंगटन से ऐसी खबरों का आना भी कि अमरीका आइंदा सदारती इंतखाबात तक अफगानिस्तान से अपनी जो कम अज कम 6,000 फौजें निकाल लेगा या उससे भी ज्यादा। और फिर उसके साथ साथ आप दो तीन टाइमलाइंस अपने जहन में रखिए। देखिए, ट्रंप इंतजामिया ने जो यहाँ पर जो खबरें आ रही है वो ये है कि ट्रंप इंतजामिया ने 1 सितंबर की डेडलाइन रखी हुई है।
हाँ जी, वादा तय होने के लिए।
जी हाँ, जब तक कि उस वक्त तक चाहिए कि अफगान इंट्रा अफगान डायलॉग जो है वो उस वक्त तक उसके लिए कोई लाया अमल तैयार होना चाहिए और कोई एग्रीमेंट होना चाहिए ताकि बातचीत शुरू हो। फिर दूसरी जहन में रखिए 8 सितंबर 2028 जब अफगानिस्तान में
इंतखाबात हो रहे हैं,
अनाउंसमेंट हुई भी है
जी।
अभी ये टोटल 28 दिन है। अगर हम ये और अभी ये जो अमरीका और अफगानिस्तान के दरमियान जो एग्रीमेंट की बातें चल रही हैं जो बहुत करीब है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी तक तो उसकी डेट भी नहीं आई कि नेक्स्ट अमल कब शुरू होगा। अगर चाहे आइंदा दिनों में होगा
जी।
तो अगर फर्ज किया अगस्त के तीसरे हफ्ते तक भी इसका कोई ऐलान हो जाता है तो उसके बाद दूसरा मरहला शुरू होगा। और मेरी राय में अब तक जो मुजाकरात हुए हैं उसका सबसे मुश्किल मरहला तालिबान और अफगान हुकूमत और सिविल सोसाइटी के दरमियान मुजाकरात
होना
है, क्योंकि अफगान सोसाइटी में इतनी तकसीम है कि वहां पर बहुत ज्यादा मसाइल होंगे। अभी इनमें इंतखाबात का नारा लगाना या इंतखाबात का होना
जी।
मैं खुद चाहता हूँ, मेरी अपनी राय है कि होना चाहिए इंतखाब, लेकिन इन हालात में पता नहीं इंतखाबात किस वक्त।
अभी हम आगे इंतखाबात की भी आज हमने बात करनी है, अभी वो भी करते हैं। अभी हम डॉक्टर यासा से बात करते हैं। डॉक्टर यासा, سے آپ نے دونوں ہمارے تجزیہ کاروں کو سنا, فوج کے انخلا کے بارے میں جو بات کر رہے تھے, خٹک صاحب نے مزید اس کی تفصیل بھی بتائی, ادھر امریکہ کے نمائندے جو افغان عمل کے لیے کام کر رہے ہیں ظلم خلیل زاد, انہوں نے بدھ کو بھی یہ کہا اپنی ٹویٹ میں کہ وہ افغان طالبان سے مذاکرات کے آٹھویں دور کے لیے دوحہ جا رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ اگر دونوں فریقوں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا دیں تو امن معاہدہ ہو جائے گا. تو آپ کے خیال میں کیا امکانات دیکھتے ہیں آپ امن معاہدے کے؟ لیکن جیسا کہ آپ نے سنا, خٹک صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ اس کے بیچ میں ابھی ایک بڑا اہم معاملہ باقی ہے انٹرا افغان ڈائیلاگ کا, تو اس ساری صورتحال کے اندر کہاں پہ صورتحال جا رہی ہے؟
جی بیجت, جہاں تک میں نے آپ کے دو معزز مہمانوں کو سنا, ان کے تجزیے اور تحلیل کافی بہت اچھے, اور انہوں نے بڑے اچھے عمیق تجزیے کیے. جہاں تک اس مذاکرات کا تعلق ہے جو کہ ابھی شروع ہونے والا ہے, میرا بھی اندازہ یہ ہے کہ شاید اس مرحلے پہ وہ کسی ایگریمنٹ پر دستخط کر دیں دونوں پارٹیز. پھر اس کے بعد جو دوسرا عمل ہے اس کے لیے بھی کابل سے جو ہے وہ ایک 15 رکنی, جہاں جب اس کے 11 رکن کا اعلان ہو چکا ہے آلریڈی, جو کہ اس معاہدے کے بعد پھر پروبیبلی ناروے میں وہ جو ہے 2 ہفتے کے بعد آپس میں بیٹھیں گے طالبان کے ساتھ, تو اس کی تیاریاں چل رہی ہیں. لیکن بہر صورت جیسا کہ آپ کے معزز مہمانوں نے بھی فرمایا کہ جو سب سے مشکل دور ہے وہ جو ہے اس کے بعد والا دور ہے جو کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ ہے, جس میں جو ہے وہ آپ کو کافی سارے مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا ہوگا, مختلف قسم کے اپروچز کا سامنا ہوگا. جیسے کہ برگیڈیئر صاحب نے بھی فرمایا کہ طالبان کے پوائنٹ آف ویو, ان کے لائف اسٹائل اور ان کے جو شریعت کی تفسیر اور تشریح ہے وہ بہت زیادہ مختلف ہے ان لوگوں سے جن کے ساتھ وہ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے, دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے. بہر صورت پہلا مرحلہ جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بخیر خوبی طے ہونے والا ہے.
اچھا ڈاکٹر یاسر, ایک بالکل ضمنی سا سوال اس کے ساتھ ہے کہ اگر طالبان کو کسی بھی طور اقتدار میں شرکت کا موقع ملتا ہے تو اس سے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا پاکستان کے اندر مزید جو طالبان کا موقف ہے اس کو تقویت ملے گی؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
دیکھیں طالبان جو وہ میرا پرسنل خیال یہ ہے کہ وہ اگر کسی بھی اس پریزنٹ ادارے کے ساتھ, تو انہوں نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ وہ مشترک کوئی سیٹ اپ نہیں بنائیں گے, اور اس کے بعد کوئی جب سیٹ اپ بنے گا تو مشترک اگر ہو افغانستان کے مختلف دھڑوں سے, اگر یو این کے زیر سرپرستی یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے زیر سرپرستی میں کوئی اگر بنتا ہے کوئی سیٹ اپ, تو وہ ایک انٹریم سیٹ اپ ہوگا. بہر صورت اگر طالبان خود حکومت میں آئے یا اگر کابل ان کے حوالے کر دیا گیا, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نہ صرف افغانستان میں بلکہ پورے خطے میں جو انتہا پسندی کی لہر ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہوگا, اور اس کے اچھے نتائج نہیں ہوں گے. گرچہ طالبان نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی ملک میں کبھی کسی مداخلت کا یا اپنے جو ان کا جو ورژن ہے حکومت کا اس کو ایکسپورٹ نہیں کریں گے, لیکن بہر صورت ان کے اثرات پڑیں گے.
اچھا, اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے بتایا کہ افغانستان میں 28 ستمبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب کے لیے 43 بین الاقوامی اور 134 قومی ماہر افغان الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں, اور امیدواروں کی طرف سے صدر غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ پر الزام ہے کہ وہ انتخابی مہم میں سرکاری ذرائع استعمال کر رہے ہیں, اگرچہ دونوں امیدوار اس سے انکار کرتے ہیں. خٹک صاحب, پھر بھی آپ کے خیال میں انتخابی عمل کس حد تک منصفانہ اور شفاف رہنے کی امید کی جا سکتی ہے اگر انتخابات وقت پر ہو جاتے ہیں تو؟
دیکھیے, اگر انتخابات وقت پر ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ جو شکایتیں آپ اس وقت سن رہی ہیں اس میں میرے خیال میں اور بھی زیادتی آئے گی, یہ زیادہ ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو انتخابی عمل ہے وہ کسی آئیڈیل انوائرمنٹ میں نہیں ہو رہا, جہاں پر کہ حکومت کا اپنے پورے جغرافیے پر کنٹرول ہو, جہاں پر کہ جو آپ کے تمام ادارے ہیں وہ مکمل طور پر فعال اور افیکٹولی کام کر رہے ہوں. افغان حکومت نے پورا ایک سال لگایا ہے, افغانستان کی جو انٹیریئر منسٹری ہے اس نے ان انتخابات میں جو اپنے ان کے کینڈیڈیٹس ہیں صرف ان کو تحفظ دینے کے لیے جو انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہے اس پر انہوں نے کئی مہینے لگائے ہیں, اور اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ تو صرف سیکیورٹی ہے
جی.
اور جو شفافیت ہے وہ ایک بہت بڑا سوال پہلے بھی رہا ہے. ہم نے 2014 کے انتخابات میں بھی دیکھا تھا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا, اور وہ پھر امریکہ کی انٹروینشن کے بعد وہ معاملات درست ہوئے تھے. اور اس مرتبہ ابھی سے جو آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں ڈیفینیٹلی اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہوگا آنے والے دنوں میں افغانستان کی سیاست پر اگر انتخابات ہوتے ہیں, کیونکہ میں اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہوں, کیونکہ افغانستان میں جمہوریت سے پہلے جو امن آنا ہے
جی.
میرے خیال میں وہ بہت بڑا سوال ہے, اور اس کے لیے جو اس وقت جس مراحل سے یہ معاملہ گزر رہا ہے یہ بہت زیادہ ڈیلیکیٹ ہے, اور یہاں پر اس وقت بہت سارے ویریبلز ہیں جو کہ اوور آل جو اس عمل پر اس کا امپیکٹ ہوگا. لہذا انتخابی عمل گرچہ سب کی خواہش ہے کہ بہتر ہو, صاف ہو, شفاف ہو اور پرامن رہے, لیکن جو موجودہ حالات ہیں, دیکھیے اچانک افغانستان میں گزشتہ چند ہفتوں سے بہت زیادہ خون ریزی بھی بڑھی ہے, حملوں میں شدت آئی ہے, اور اگر یہ جو بات چیت ہے اس میں اگر مزید کوئی پروگرس نہیں ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ بھی اوور آل جو افغانستان کی انٹرنل سیکیورٹی ہے اس پر ہوگا, اور اگر خدا نہ کرے اگر اس سے اگر خونریزی مزید بڑھتی ہے
جی.
تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ انتخابی عمل کتنا شفاف ہوگا.
شفاف ہو سکتا ہے. اب اگر ملک, پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے افغان طالبان سے بات کرنے کی پیشکش جہاں کی تھی جب وہ امریکہ کے دورے پر بھی آئے, اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ افغان حکومت کے ساتھ وہ مذاکرات پر آمادہ کر سکیں, کتنے امکانات آپ اس کے دیکھتے ہیں؟
میرے خیال میں بھی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب واشنگٹن گئے ہیں تو پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ کیا وہ جانے سے پہلے انہوں نے چاہیے کہ یہ افغان طالبان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ کیا تھا, کیا ان کی رضامندی شامل تھی ان کے بیان کے اوپر کہ وہ ان کو انٹرا افغان ڈائلاگ کے لیے میز پہ لے آئیں گے. اگر تو انہوں نے پہلے سے ان کو آن بورڈ نہیں لیا افغان طالبان کو, خود ہی اسٹیٹمنٹ بنا دی, پھر میرے خیال میں کچھ غلطی کر جائیں گے وہاں پر. اور کیونکہ افغان طالبان اپنی مرضی کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کریں گے چاہے جو مرضی ان کو کہیں گے, اور اگر انہوں نے پہلے ان کو ساؤنڈ آؤٹ کیا ہوا ہے اور ان کی رضامندی شامل ہے تو پھر میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی پازیٹیو اسٹیپ ہے اور اس سے بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ نتائج نکلیں گے. ابھی جو حالات نظر آ رہے ہیں اس کے مطابق لگتا یہ ہے کہ ان کی بات ہو چکی ہے اور کچھ بہتر حالات ہو رہے ہیں. امبیسڈر خلیل جنرل خلیل زاد نے بہت ایک سکسیسفل ٹرپ کیا کابل کا اور اسلام آباد کا
جی.
پازیٹیو سائنز آ رہے ہیں. اس کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی شاید کابل کا کریں ون ڈے ٹائپ ٹرپ, اور کچھ یہ بھی خبریں ہیں کہ افغان طالبان وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان نے ہمیں انوائٹ کیا
تو ہم ضرور
آئیں گے, ضرور آئیں گے. تو یہ تمام پوزیٹیو انڈیکیٹرز ہیں جو اللہ نے چاہا انشاءاللہ انٹر افغان ڈائلاگ بھی ہوگا.
بہت شکریہ ڈاکٹر یاسا. آخری سوال بالکل کوئک کامنٹ, اگر تھوڑا سا وقت مل گیا تو شاید خٹک صاحب سے بھی ایک چھوٹا سا سوال میں کر سکوں. یہ فرمائیے گا, جس کی طرف خٹک صاحب نے بھی اشارہ کیا, ایسے وقت میں امن بات چیت بھرپور انداز میں ہو رہی ہے لیکن تشدد کی کاروائیاں شدید طور پر جاری ہیں, صدارتی مہم کا پہلا دن جو تھا اس میں امیدواروں کو بھی ہدف بنایا گیا, تو ایسے میں آزادانہ اور شفاف انتخاب کی سیکورٹی کیسے ممکن بنائی جا سکے گی؟ آخری منٹ.
دیکھیے افغانستان میں ہمیشہ جو انتخابات کا جو عمل رہا ہے وہ صرف ایک فارمل پروسیس کے طور پر ہی رہا ہے. اب بھی جو ہے یہ فارمل ہی ہوگا کیونکہ آدھے افغانستان پہ جو ہے وہ حکومت کی ریٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو الیکٹورل سسٹم ہے اور جو الیکٹورل کمپلین کمیشن ہے اور جو الیکشن باڈی ہے جو کنڈکٹ کراتی ہے اس کے اوپر کافی سارے اعتراضات ہیں. تو اس کا دوسرا جو جلدی بتاتا ہوں آپ کو وہ یہ کہ اس پیس پروسیس کی وجہ سے ایک بے یقینی کی سچویشن ہے, اور وہ جو گہما گہمی جو دیکھنے میں آنا چاہیے تھا انتخابات کے کمپین میں وہ بھی دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخاب جو ہے ہو سکتا ہے کہ انڈر شیڈو ہو جائے اس پیس پروسیس کے. تو وہ جو ہے شفافیت امنیت جو امن و امان والی سچویشن ہے اور کریڈیبلٹی اس انتخابات کا وہ ہمیشہ سے زیر سوال رہا ہے اور ہمیشہ زیر سوال ہی رہے گا.
اچھا ہمیں بات کرنا تھی کہ اگر طالبان کسی بھی طور حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو مذہبی بنیاد پرستی کو کتنا بڑھاوا مل سکتا ہے, اگر بہت کوئک مجھے 10 سیکنڈ میں جواب دے سکیں خٹک صاحب.
میرے خیال میں اس کا اثر ڈیفینیٹلی ہوگا کیونکہ وہ 18 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کو ان کی ایک سوچ اور نظریے کے مطابق جس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے جب وہ بات کریں گے تو انہیں نکات پر کریں گے جن پہ وہ یقین رکھتے ہیں اور جس کو وہ ہمیشہ پرچار کرتے رہے ہیں.
بہت بہت
شکریہ, کہیں نہ کہیں اثر تو شاید نظر آئے.
بہت بہت شکریہ. ہم اب ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل, انجینئر جو گل تھے, اور بہجت جلانی آپ سے اجازت چاہتی ہے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. نائجیریا کی ایک عدالت نے گزشتہ ہفتے اہل تشیع سے تعلق رکھنے والی اسلامک موومنٹ آف نائجیریا کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی اجازت دے دی, جس کے بعد نائجیریا کے شیعہ برادری اور حکام کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس ماہ جب اہل تشیع نے اپنے لیڈر ابراہیم الزقزئی کی رہائی کے لیے ابوجا کی سڑکوں کا رخ کیا تو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ان کا زبردست تصادم ہوا. ابراہیم الزقزئی سن 2015 کے جان لیوا جھڑپوں کے بعد سے حکام کی تحویل میں ہیں, وہ کہ ایک عدالت نے ان کی رہائی کا حکم دیا تھا. اس بارے میں ٹیموتھی اوبیزو کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
میمونہ داؤدا کے 3 بچے ان 350 شیعہ مسلمانوں میں شامل تھے جنہیں دسمبر سن 2015 میں زاریا میں ہلاک کر دیا گیا تھا. وہ سب اسلامک موومنٹ آف نائجیریا کے ارکان تھے, جو ایک قدامت پسند مسلمان فرقہ ہے اور اسلامی قوانین کا نفاذ چاہتا ہے. تشدد اس وقت شروع ہوا جب اس تحریک کے ارکان نے ایک فوجی کارواں کو روکنے کی کوشش کی. اس کے بعد فوج نے نائجیریا کی اسلامی تحریک کے خلاف زبردست پکڑ دھکڑ شروع کر دی. تحریک پر الزام تھا کہ اس نے نائجیریا کی فوج کے سربراہ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی. میمونہ داؤدا کا اس واقعے کے بارے میں کہنا تھا, مجھے میری بیٹی کی جانب سے ایک فون کال موصول ہوئی جس میں اس نے مجھے بتایا کہ فوج نے اسے پیٹ میں گولی ماری ہے اور اس کی بہن کو بھی سر میں گولیاں ماری ہیں اور ان کے لیڈر کے گھر کو آگ لگا دی گئی ہے. جب میں نے دوبارہ اپنی بیٹی کو فون کیا تو مجھے کوئی جواب موصول نہیں ہوا. وہ گھر کے ساتھ جل کر ختم ہو گئی تھیں. حکام نے تحریک کے لیڈر ابراہیم الزقزقی اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا تھا اور وہ اس وقت سے قید میں ہیں, حالانکہ عدالت نے ان کی رہائی کا حکم دیا ہے. ابراہیم کے حامیوں کی جانب سے گاہے گاہے ہونے والے مظاہروں اور حکام کی جانب سے متشدد کارروائیوں میں دسیوں افراد ہلاک ہو گئے تھے. اسلامک موومنٹ آف نائجیریا کے عبداللہ موسیٰ کا اس بارے میں کہنا تھا, یہ حکومت شیخ ابراہیم زقزقی کو رہا کرنا نہیں چاہتی, یہ چاہتے ہیں کہ وہ مر جائیں. انہوں نے تو انہیں گھر پر مارنے کی کوشش کی تھی لیکن خدا نے اس کی اجازت نہیں دی, اب وہ انہیں اپنی تحویل میں رکھے ہوئے ہیں. پولیس نے سارے تشدد کا الزام نائجیریا کی اسلامی تحریک پر عائد کیا تھا. نائجیریا کی پولیس کے ترجمان فرینک مباہ کا کہنا ہے, ہم نے قانون نافذ کرنے والے ان افسران پر جو اپنی قانونی ذمہ داری پوری کر رہے تھے مظاہرین کو بلا اشتعال حملے کرتے دیکھا ہے. ابراہیم زقزقی پر سن 2015 کی جھڑپوں کے دوران فوجیوں کو ہلاک کرنے کا الزام ہے. انہوں نے 70 کی دہائی میں اسلامک موومنٹ آف نائجیریا کی بنا ڈالی تھی اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی تحریک کے 20 لاکھ رکن ہیں. نیشنل اورینٹیشن ایجنسی کے گربا اباری کا تحریک کے بارے میں کہنا ہے,
They have become like a law unto themselves in Zaria where their political spiritual leader
وہ خود اپنے آپ میں ایک قانون بن گئے ہیں. زائرہ میں جہاں ان کے سیاسی اور روحانی لیڈر رہتے تھے انہوں نے سنگین قسم کی امن و امان کی صورتحال پیدا کر دی تھی. کوئی بھی ذمہ دار حکومت امن و امان کی صورتحال کو خراب ہوتا نہیں دیکھ سکتی. اس سال جولائی کے اواخر میں نائجیریا کی ایک عدالت نے اسلامک موومنٹ آف نائجیریا یعنی آئی ایم این کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی اجازت دی تھی، جس سے حکام کے شیعہ برادری کے ساتھ کشیدگیوں میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ نائجیریا کی اسلامی تحریک نے اپنے اوپر دہشت گردی کے لیبل کو یکسر مسترد کر دیا ہے، اور مبصرین کا کہنا ہے کہ وہ مزید مظاہروں، ہنگاموں، جھڑپوں اور متاثرین کی توقع کر رہے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/VOA اردو۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں urduvoa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک urduvoa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
ہیلو
ہیلو ہیلو،
وائس آف امریکہ۔